अमीन बुक एंड लिटरेचर हाउस पेश करता है।
पांचवां बाब, इंकलाब का आतिश फिशा।
जब मैं मस्जिद में था तो मैंने सैयद खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना। वो उन दिनों हाज आगा रूहुल्ला कहलाते थे और तालिबे इल्म कहाँ तालीम व तदरीस में संजीदगी के हवाले से मशहूर थे। पढ़ाई का शौक रखने वाला हर जवान तालिबे इल्म सैयद के हौज़े इल्मिया कुम के दुरूस में शिरकत का शौकीन था। सन 1958 में मेरे कुम जाने के बाद मैंने सैयद खुमैनी के असूल फिक के दरसों में शिरकत की। इन 6 सालों में जो मैंने कुम में गुजारे, इन दरसों को जारी रखा। मैंने सैयद खुमैनी के फिक के दरसों में भी शिरकत की, लेकिन शेख मुर्तज़ा हायरी अलैहिर्रहमा के दरस में जाने की वजह से उनको जारी नहीं रख सका। मेरा दरस छोड़ना शेख हायरी के दरस को तरजीह देने की वजह से नहीं था, बल्कि उनके दर्स में तादाद कम होने की वजह से था। शेख आयरी के दर्स में तालिबे इल्म कम थे, क्योंकि उनकी तदरीस का उसलूब तालिबे इल्मों को जज्ब नहीं करता था। अगरचे वो इल्म फजल में मशहूर थे, लेकिन मेरे इन चंद साथियों ने भी शेख आयरी के दर्स को खैराबाद कह दिया और मैं अकेला उनके पास दर्स पढ़ता रहा। इस दर्स के अलावा कोई ऐसा दर्स खारिज नहीं था कि जिसमें सिर्फ एक तालिब इल्म शिरकत करता हूं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 1962 की तहरीक से पहले उन पर कोई इनकलाबी आसार नुमायां नहीं थे। वो एक मेहनती उस्ताद थे जिनका लिबास बहुत साफ सुथरा और मुरतब होता था। सर झुकाए कमरे दर्स में दाखिल होते थे, किसी तालिब इल्म की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते थे। अपना दर्स संजीदगी से पढ़ाते थे, तालिबे इल्मों के सवालात और एतराजात का पूरे एहतमाम से जवाब देते थे। फिर किसी तालिबे इल्म से बातचीत किए बगैर उसी अंदाज में बाहर चले जाते थे। इसके बावजूद आप अपने शागिर्दों और दूसरे तालिबे इल्मों के दरमियान बहुत ज्यादा महबूब थे। अभी जब मैं उन अय्याम के मुतालिक सोचता हूं तो ऐलान तहरीक से कबल इमाम खुमैनी की खामोशी पर हैरान होता। ऐलान तहरीक के बाद सामने आने वाले बयानात बताते हैं कि वो हुकूमती इकदामात पर बहुत गजबनाक होते थे, लेकिन इसके बावजूद खामोश रहते थे। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि सैयद की खामोशी की रियाजत बड़ी रियाजतों में से एक थी। वो इंसान मोमिन के कामिल मिस्ताक हैं। सैयद खुमैनी मेरे वालिद मोहतरम के दोस्त थे। जब भी मैं कुम से मशहद के लिए आजम सफर होता और उन्हें अलविदा करने जाता तो वो मुझे अपने वालिद के नाम सलाम पहुंचाने का जरूर कहते। इसी तरह से सफर से वापसी पर भी मैं उनसे मिलने जाता था तो वो मुझसे वालिद साहब का हाल अहवाल पूछते। बाज अमूर के बारे में सवाल करने के लिए भी मेरा उनके पास आना जाना रहता था। जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक का आगाज हुआ तो मैं इस तहरीक के परचम तले आने के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा था। मैंने इस तहरीक में वो सब कुछ पाया जो चाहता था। मुझे याद है मैं तहरीक के आगाज के पहले साल कुम की एक गली में जा रहा था तो मदरसे हुज्जतिया के दरवाजे पर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा बयान आवेज़ां देखा, जिसमें असदुल्ला अलम को एक ऐसी जुबान के साथ मुखातिब किया गया था जो इस्लाम की कुव्वत और उलमा इस्लाम की इज्जत की अक्कास थी। मैंने इस बयान के कलमात को आखिर तक शौक के साथ पढ़ा और सजदा रेज होने का इरादा किया, क्योंकि ये बयान मेरे तमाम जज्बात और उम्मीदों की अक्कासी करता था। मैंने जान लिया कि वो हक पर साबित कदम रहेंगे, चाहे اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ سید بروجردی کی وفات کے بعد حوزہ علمیہ قم یتیمی کا احساس کر رہا تھا۔ ایسے حالات میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بلند و بالا پہاڑ کی مانند سامنے آئے، جو ظالم حکومت سے انتہائی دلیری، قوت اور عظمت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یہ واضح تھا کہ اس طرح کا موقف اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے خواہاں انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ تحریک کے آغاز اور اس میں میری فعال شرکت کے بعد سید خمینی کے گھر میری آمد و رفت بڑھ گئی۔ انقلاب کا آغاز کیسے ہوا؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں اپنا کردار واضح کرنے کے لیے اختصار کے ساتھ تحریک کے آغاز کے متعلق کچھ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام خمینی کی تحریک خزاں 1962 میں اس وقت شروع ہوئی جب حکومت کے شریعت مخالف فیصلوں کے خلاف آپ نے شدید احتجاج کیا۔ ان فیصلوں میں سے ایک حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ اور عدالتوں میں قرآن کی قسم کو دوسری آسمانی کتابوں کی قسم سے تبدیل کرنا تھا۔ اس طرح کے فیصلوں کا ہدف ایران میں اسلام کی عظمت کو کم کرنا اور علماء دین کے جذبات کو ابھارنا تھا۔ تمام شہروں میں شدید احتجاجات کے نتیجے میں 2 ماہ بعد حکومت اپنے فیصلے سے دستبردار تو ہو گئی، مگر اس نے راتوں رات ایک اور منصوبہ بنا لیا۔ اس فیصلے کے واپس لینے کے 1 ماہ بعد شاہ نے پارلیمنٹ میں کچھ قانونی بل پیش کیے جن کو اصلاحات کا نام دیا گیا۔ یہ در حقیقت امریکی بل تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بلوں کو بھی شدت سے مسترد کر دیا۔ شاہ نے ان بلوں پر ریفرینڈم کروانے کا اعلان کیا تو امام خمینی نے اس ریفرینڈم کی بھی شدید مخالفت کی۔ جب مزاحمت شدت اختیار کر گئی تو شاہ نے امام خمینی اور تمام علماء دین کو دھمکانے کا قصد کیا، اور شاہ قم آیا جو علماء کا مرکز تھا۔ حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے سامنے والے میدان میں اس نے کھڑے ہو کر عجیب زبان میں علماء کو مخاطب کیا۔ اس نے توہین آمیز تقریر کی جس میں علماء دین پر حملہ کیا گیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا اور مضطرب بھی تھا۔ اس طرح اس نے ایک خطرناک قدم اٹھایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ آپ روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر اپنے بیانات جاری کرتے رہے۔ ان بیانات کی زبان بہت زیادہ سخت ہوتی۔ اس جیسے ماحول میں ریفرینڈم انجام پایا۔ حکومت نے کہا کہ 60 لاکھ لوگوں نے اس ریفرینڈم میں شرکت کی ہے۔ یہ ریفرینڈم 1963 میں انجام پایا۔ ریفرینڈم کے دن میں، میرے بھائی سید محمد اور تیسرا شخص مشہد سے تہران پہنچے۔ ہمیں سید میلانی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پولنگ اسٹیشنز لوگوں سے خالی تھے، یہاں تک کہ شہر کے گنجان آبادی والے مراکز میں بھی چند ہی لوگ نظر آئے۔ ریفرینڈم کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف میں مزید شدت اختیار کر لی اور ریفرینڈم اور اس کے نتیجے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ امام خمینی کے اس سخت موقف کے بعد آپ اور سارے مراجع کے درمیان اختلاف نظر کی شروعات ظاہر ہوئی۔ سال ہماری کوئی عید نہیں۔ نیا شمسی ہجری سال قریب آ گیا کہ جس کا آغاز ایرانی عام طور پر خوشی و مسرت، نیا لباس پہننے اور ایک دوسرے کی ملاقات سے کرتے ہیں، لیکن امام خمینی نے اس سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہم سوگ کی حالت میں ہیں اور اس سال ہماری کوئی عید نہیں ہے۔ اس اعلان کا سبب تہران میں ہونے والے کچھ مومنین کے پرامن مظاہروں پر حملہ تھا۔ ان مظاہرین میں سے ایک سید احمد خانساری بھی تھے جو اس وقت ایران کے مراجع میں سے تھے۔ عوامی مظاہرے میں کسی مرجع کا شریک ہونا ایک انہونی سی بات تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات شاہ کے کارندوں کا ایک ایسے مظاہرے پر دعویٰ بولنا اور مظاہرہ کرنے والوں پر لاٹھی چارج کرنا تھا جس میں ایک بڑے مرجع شریک تھے، یہاں تک کہ خود سید خانساری اس لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ سوگ کے اعلان کے بعد تمام جوان طالب علموں نے کالے لباس زیب تن کر لیے جیسا کہ سوگ کے ایام میں ہوتا ہے۔ بعض نے تو فقط کالی قمیض پہنی جبکہ بعض نے مکمل لباس، اور مجھے یاد ہے کہ میں خود درزی کے پاس گیا کہ وہ میرے لیے کالی قمیض سی دے۔ نئے سال کا پہلا دن 24 شوال کو، یعنی 25 شوال کی رات، جو کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، اور کمبھ میں عموماً مراجع عظام اس دن مجالس اور عزاداری برپا کرتے ہیں۔ امام خمینی کی مجلس ان کے اپنے گھر، جبکہ سید شریعت مداری کی مجلس حجتیہ مدرسے میں ہوتی تھی، اور یہ دونوں مجالس نماز ظہر سے پہلے تھیں، جبکہ سید گل پیغانی کی مجلس عصر کے وقت مدرسہ فیضیہ میں تھی۔ راتوں رات شاہی حکومت نے کمبھ کے علماء سے انتقام لینے کے لیے اس مخصوص دن کے متعلق لائحہ عمل تیار کر لیا تھا، جس کے لیے شاہ کے کچھ خصوصی محافظ کمبھ آئے۔ ان کا مقصد مجالس عزا میں فتنہ برپا کرنا تھا تاکہ اس کے بعد وہ اپنی قوت اور تندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حوزہ علمیہ کے طالب علموں کے ساتھ سخت رویہ اپنائیں۔ انہوں نے چاہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہونے والی مجلس کو خراب کیا جائے، لیکن چونکہ یہ مجلس ان کے گھر میں منعقد ہو رہی تھی اور گھر ایک تنگ گلی کے کونے میں واقع تھا، لہذا ان کا یہ منصوبہ اس جیسی جگہ پر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ امامہ پوش علماء نے کھڑے ہو کر دھمکی دیتے اور ڈراتے ہوئے بلند آواز سے اس منصوبے کو آشکار کر دیا اور سازش کرنے والوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ شاہ کے ان خصوصی محافظین نے اسی طرح کا فتنہ شریعت مداری کی مجلس میں برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی ایک نوجوان لڑکے نے اس بات کو بھانپ لیا جو کہ شریعت مداری سے عقیدت اور لگاؤ رکھنے میں مشہور تھا، لہذا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو بھی اس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کی کمر توڑ دوں گا۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی مدرسہ فیضیہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مجلسِ عزا ایک بہت بڑے سانحے میں تبدیل ہو گئی اور شاہی نظام پر ذلت و عار کا ایک ایسا دھبا لگ گیا جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکا۔ شاہی کارندوں نے طالب علموں پر حملہ کر کے انہیں بہت مارا پیٹا، بعض کو تو قتل کر ڈالا، جبکہ بعض کو مدرسے کی اوپر والی منزل سے نیچے صحن میں دھکے دے کر گرا دیا، اور طالب علموں کو کمروں سے ان کا سادہ اور متواضع سامان نکال کر اسے آگ لگا دی، اور ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے جن کی ایک لمبی داستان ہے۔ ماہ محرم کے لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا منصوبہ۔ مدرسہ فیضیہ کے حادثے کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھایا اور ایک لہجے کے لیے بھی سکون سے نہ بیٹھے۔ مدرسہ فیضیہ میں ہونے والے سانحے سے پردہ اٹھانے اور علماء کو سرنگوں کرنے کی حکومتی خواہش اور منصوبے کو آشکار کرنے کے لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں نے اپنی کوششوں کو وسیع پیمانے پر پھیلا دیا۔ پھر امام خمینی نے ماہ محرم کے لیے بھی منصوبہ بندی کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حوزہ علمیہ تمام شہروں اور دیہاتوں میں وسیع پیمانے پر قائم کردہ مجالس عزا اور وعظ و نصیحت کے ممبروں کے ذریعے لوگوں سے مربوط اور سرگرم ہوتا ہے۔ امام خمینی نے منصوبے کے مطابق 7 محرم کو خطباء کے ذریعے حکومت کی کارستانیوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا، جبکہ عزاداری کے دستوں نے اسی کام کا آغاز 9 محرم سے کرنا تھا۔ یہ منصوبہ علماء اور مراجع تک پہنچا دیا گیا اور میں اس منصوبے کو پہنچانے والوں میں سے ایک تھا۔ امام خمینی نے مجھے مشہد بھیجا تاکہ سید میلانی اور سید کمی کو اس فیصلے سے باخبر کروں۔ محرم کے آغاز میں میں نے بیرجان شہر کی طرف رخ کیا تاکہ امام خمینی کے منصوبے کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے حکومت کے مظالم کو آشکار کروں۔ وہاں یعنی بیرجان میں جو کچھ ہوا اس کا میں اپنی پہلی قید کے واقعات میں ضرور بیان کروں گا۔ لوگوں کے جذبات ابھارنے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور مجالس اعضاء شاہ اور اس کے معاونوں سمیت تمام ظالموں کے خلاف شعلہ ور آتش فشاں کی شکل اختیار کر گئی۔ حکومت وقت پر غیظ و غضب کی فضا اور اسلامی انقلاب کے جذبات سے سرشار ماحول میں اعلان کر دیا گیا کہ امام خمینی 10 محرم کو عوام سے خطاب کریں۔ یہ جاننے کے لیے کہ امام خمینی کیا کہیں گے، دلوں کا رخ کم کی طرف ہو گیا اور اس مقررہ دن میں آپ نے ایک عجیب تاریخی خطاب کیا۔ کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس قدر شدید لہجے اور صراحت کے ساتھ گفتگو کریں گے جس میں تمام پردوں کو چاک اور رازوں کو فاش کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو کی اس کا کچھ حصہ یہ ہے۔ یقیناً اسرائیل نے اپنے ذلیل اور خوار ایجنٹوں کے ذریعے سے مدرسہ فیضیہ کو نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل ہی ہمیں اور ہماری ملت کو نابود کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اقتصاد پر قبضہ کر لے، ہماری زراعت اور تجارت کو تباہ کر دے۔ اے شاہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا دن نہ آئے کہ تم ایران سے جانے پر مجبور ہو اور لوگ تمہارے جانے پر خدا کا شکر بجا لائیں۔ ملت کی تقدیر اور سرنوشت کے ساتھ مت کھیلو، علماء دین کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہاری عمر کے 45 سال تو گزر گئے، لہذا نصیحت پر کان دھرو، اپنے اعمال کے انجام کے بارے میں سوچو اور جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ اپنے باپ سے عبرت حاصل کرو اور علماء دین کی نصیحتوں کو توجہ سے سنو۔ کیا علماء قدامت پسند ہیں؟ کیا اسلام دقیانوس ہے؟ اور کیا تم نے انقلاب سفید کا اعلان کیا ہے؟ کون سا انقلاب سفید؟ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ خدا کی قسم، اسرائیل تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ قرآن ہے جو تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ساواک نے کچھ خطیبوں کو حراست میں لے کر ان سے تعہد لیا ہے کہ وہ شاہ اور اسرائیل کے خلاف لب کشائی نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ کہیں گے کہ دین خطرے میں ہے۔ شاہ اور اسرائیل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا شاہ اسرائیلی ہے؟ کیا ساواک کی نظر میں شاہ یہودی ہے؟ 2 جون 1963 کی شام 5 بجے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خفیہ طور پر گرفتار کر کے تہران منتقل کر دیا گیا۔ یہ خبر پھیلنے کی دیر تھی کہ 15 خرداد کا خوفناک اور مشہور سانحہ پیش آ گیا۔ شروع میں آپ کو تہران میں افسران کی مخصوص عمارت میں حراست میں رکھا گیا جہاں آپ نے کچھ دن گزارے۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک انتہائی چھوٹی سی کوٹھڑی میں منتقل کر دیا گیا جہاں آپ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہاں آپ نے 2 راتیں گزاری۔ اس کے بعد ایک اور جیل میں منتقل کر دیا گیا جہاں آپ نے 2 ماہ گزارے۔ پھر آپ کو اچانک رہا کر دیا گیا اور آپ تقریباً 1.5 دن آزاد رہے۔ اس دوران آپ تہران کے کسی گھر میں مقیم رہے اور جب لوگوں نے آپ کی رہائی کی خبر سنی اور آپ کی رہائش گاہ سے آگاہ ہوئے تو انفرادی اور گروہی شکل میں تیزی سے آپ کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ پورا علاقہ، یہاں تک کہ اس کی سڑکیں اور گلیاں لوگوں سے کھچاکھچ بھر گئیں۔ حکومت کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو تہران کے شمالی علاقے کہتریا میں منتقل کر کے نظر بند کر دیا۔ وہاں آپ تقریباً 8 ماہ رہے۔ پھر آپ کو 1964 کے شروع میں رہا کر دیا گیا اور آپ قم شہر کی طرف واپس لوٹ آئے. اسی سال 21 اکتوبر تک آپ آزاد رہے, یہاں تک کہ آپ کو ترکی کی طرف جلاوطن کر دیا گیا. میری پہلی گرفتاری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور 15 خرداد یعنی 5 جون کے قیام کے دنوں میں ہوئی تھی, اور دوسری مرتبہ تب گرفتار ہوا جب امام خمینی قیطریا میں نظر بند تھے. اس قید سے رہائی کے بعد میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی, جس کی تفصیل اپنی جگہ پر بیان کروں گا. جب ہمیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 1.5 دن کی رہائی کی خبر ملی, تب ہم کچھ شاعر دوستوں کے ساتھ مشہد کے ایک سیاحتی مقام پر تھے جو اخلمت کے نام سے جانا جاتا ہے.